بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالعلیم صاحب خطیبی ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین، اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں عورت کے حقوق کے سلسلے میں مضامین چل رہے تھے، اس میں ایک اہم مسئلہ جس سلسلے میں عام طور پر اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ ہے عورت کی تعلیم کا مسئلہ، کہ عام طور پر مغربی معاشرے میں اور اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جو بہت سارے پراپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اس میں ایک بڑا پراپیگنڈا اور ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو تعلیم کا حق نہیں دیتا. حیرت ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، جن کو دنیا بڑے مفکرین کے القاب سے نوازتی ہے، اتنا ناقص مطالعہ ان کا اسلام کے سلسلے میں. معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے الف سے بھی وہ واقف نہیں ہے. اسلام کی تاریخ تو دور کی بات، اسلام کی بنیاد سے بھی ان کو کوئی معلومات حاصل نہیں ہے. اسلام آخر کیا مذہب ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلے وحی اتری تھی، اس کا جو پہلا لفظ تھا وہ تھا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھیے، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. تو اسلام کی بنیاد ہی تعلیم پر ہے، اسلام خود ایک علم ہے، اور اسلام ہی وہ تنہا مذہب ہے جس نے علم اور تعلیم کو مذہب کا ایک بنیادی اور اہم جز قرار دیا. تو جو اسلام تعلیم پر اتنا زور دیتا ہے، وہ کیا عورتوں پر رکھی ہے؟ جب خود عورت جاہل ہوگی، ان پڑھ ہوگی، وہ کیا بچوں کو تربیت دے سکے گی؟ وہ کیا اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر سکے گی؟ وہ کیا اپنے والدین کی خدمت کر سکے گی؟ حالانکہ اسلام شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام والدین کی خدمت کا حکم دیتا ہے. جب عورت ان پڑھ ہوگی، کچھ معلومات اس کو نہ ہوگی، تو پورے گھرانے کو کیسے سنبھالے گی؟ ایک سوال ہے. اتنی بڑی ذمہ داری تو اسلام عورت پر ڈال دے اور اس کو تعلیم سے محروم رکھنے کا حکم دے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو اسلام کا سرسری مطالعہ کرنے والا بھی یہ گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام نے جس طرح سے عورتوں کو تعلیم پر ابھارا ہے، دوسرے کسی مذہب میں اس کا سراغ نہیں ملتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مغرب میں، جس کا آج دنیا پر فکری اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے غلبہ ہے، ان کے یہاں عورتوں کو ابتدا سے تعلیم سے محروم رکھا گیا تھا. جب اس نے وہاں پر اپنے مذہب کے خلاف بغاوت کی لہر چل پڑی، تو اس میں انہوں نے عورت کی آزادی اور عورت کی تعلیم کا نعرہ لگایا، اور اپنا جو جرم تھا، اپنا جو گناہ تھا، اپنے جو کالے کرتوت تھے، اسلام پر اس کو انہوں نے تھوپ دیا، تاکہ مسلمان جو مغربی تعلیم سے متاثر ہوئے وہ اپنے اسلام سے بھی دور ہو جائیں. بہرحال الگ موضوع ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اسلام نے عورت کو تعلیم پر کس طرح سے ابھارا ہے؟ مختصراً خطبے میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے. پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی بنیاد قرآن ہے. قرآن نے والدین کو دھمکی دی ہے. کس کی دھمکی دی ہے؟ اگر انہوں نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، تو اس کا وبال والدین کو بھی بھگتنا پڑے گا. اس لیے قرآن نے جہاں والدین کو حکم دیا، ایمان والوں کو جہاں حکم دیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، وہیں بچوں کے سلسلے میں بھی کہا، بیویوں کے سلسلے میں بھی کہا کہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی گھر والیوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے. اب جہنم کی آگ سے عورت بچے گی کیسے؟ جب وہ اسلام پر عمل کرے گی، جب وہ شریعت پر عمل کرے گی. اور شریعت کا علم کیسے معلوم ہوگا، اسلام کا علم انہیں کیسے حاصل ہوگا جب تعلیم اس کو نہیں ہوگی؟ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مردوں کو کس طرح سے اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دینے پر ابھار رہا ہے. دوسری طرف اسلام کا یہ بھی حکم ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسروں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. تو بھلائیوں کے حکم دینے کی ذمہ داری، برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری مومن مردوں کو بھی دی ہے اور مومن عورتوں کو بھی دی ہے. اب جو عورت دین کی بنیاد سے ہی محروم ہوگی، تعلیم سے محروم ہوگی، وہ کہاں دوسروں کو بھلائی کا حکم دے سکتی ہے؟ وہ کہاں دوسروں کو برائیوں سے روک سکتی ہے؟ خود یہ آیت بتاتی ہے جب عورت کو بھلائیوں کے حکم کی ذمہ داری دی جائے، برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری دی جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو تعلیم حاصل کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی. جب اس کو علم ہوگا، جب تعلیم سے وہ اپنے آپ کو سنوارے گی، تبھی تو وہ اچھی چیز کو اچھا سمجھے گی اور بری چیز کو برا سمجھے گی. ورنہ اچھائی اور برائیوں کے درمیان فرق کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ آیت خود بتاتی ہے کہ عورت کو سب سے پہلے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے. تیسری طرف دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے قرآن نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور یہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حکم ان کے ساتھ خاص ہیں، بلکہ جب اللہ کے رسول کی بیویوں کو یہ حکم ہے جو اللہ کے رسول کے گھرانے میں رہتی ہے، تو دوسری عورتوں کو اس ذمہ داری کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟ تو ان سے کہا گیا وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو یاد رکھیے. اور ذکر کا دو مطلب لیا گیا ہے، مفسرین نے اس کے دو مطلب لیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملتی ہیں، ان کو خود یاد رکھیں، اپنے گھر میں اس کو نافذ کریں. اور اس کا دوسری جو دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مذاکرہ دوسروں سے بھی کریں، دوسری عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کی تعلیم دیں. دونوں ذمہ داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دی گئی. ایک تو یہ کہ اپنے گھر میں دینی تعلیم کو یاد رکھیں، یعنی اس کو نافذ کریں، اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دے دیں. اور چوتھی طرف پھر غور کیجئے، قرآن کے احکام پر غور کیجئے. قرآن کے احکام اکثر تو وہ ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں، بعض احکام عورتوں کے لیے مخصوص ہیں. اس میں قرآن نے صرف عورتوں سے خطاب کیا ہے. اگر اسلام عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کرتا تو پھر عورت کے لیے خاص طور پر احکام کیوں بیان کرتا؟ قرآن کی آیات میں ڈائریکٹ عورتوں سے خطاب کیوں کرتا اگر اسلام ان کو تعلیم سے محروم کرنا چاہتا؟ تو یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود قرآن کی عملی تفسیر ہے، آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زندگی میں تو آپ کی ایک ہی بیوی تھی جب آپ جوان تھے، حضرت خدیجہ جو بوڑھی تھی، مرد جوان عورت بوڑھی، اس لیے کہ آپ کو وہ خواہشات نہیں تھی جو عام مردوں سے کو ہوتی ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا ان کا، حضرت خدیجہ کا، تو 50 سال اللہ کے رسول کی عمر تھی، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید شادیاں کی، تو ٹوٹل آپ کی 11 بیویاں تھیں۔ اب اتنی ساری شادیاں کیوں کی؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس میں جس بڑی حکمت یہ ہے کہ عورتوں کی جو تعلیمات ہیں، وہ عورتوں کو اللہ کے رسول کو سکھانے کا موقع کون تھا؟ بیویاں تھیں جن سے آپ کو پردہ نہیں تھا، اور آپ کے گھر کی تعلیمات، آپ کی ذاتی زندگی کے سلسلے میں جو معلومات ان بیویوں کے ذریعے سے امت کو حاصل ہوئی، وہ کسی مرد کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ آپ دیکھیے، آپ کی جو بیویاں تھیں، حضرت عائشہ، ان کو تو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سب سے بڑی فقیہہ کہا ہے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی جو فقیہ ہے وہ حضرت عائشہ ہے۔ آپ کی بیویوں میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، یہ سب بڑی بڑی فقیہات تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر بعض مسائل میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے تھے، جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی۔ حضرت عمر جب مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا، اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی طرف رجوع کرتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل میں خلفائے راشدین حضرت ام سلمہ کی طرف رجوع کرتے تھے، جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی۔ بڑی بڑی فقیہ اور بھی عورتیں تھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بڑی فقیہ تھی۔ تو اللہ کے رسول نے جو ایک سے زائد شادیاں کی، اس میں ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کی جو مسائل ہیں، براہ راست عورتوں کو سکھانے کے لیے معلمات کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ معلمات کون تھی؟ اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر اللہ کے رسول سے وہ علوم حاصل کیے جو عام طور پر دوسروں کو حاصل نہ ہو سکے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بھی والدین کو ترغیب دی کہ اپنی بچیوں کی صحیح طرح سے تربیت کریں۔ فرمایا، من عال ثلاث بنات فأدبهن فزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، جس نے 3 بچوں کی تربیت کی، ان کو اچھی طرح سے ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی، اچھا ہنر سکھایا، اچھے اخلاق دیے، اور ان کی شادیاں کی، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ ترغیب دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تیسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود عورتوں کی مجلسوں میں جاتے تھے، مستورات کی اجتماع کا آپ نے اہتمام کیا۔ بعض صحابیات نے جب اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی مجلس سے تو صرف آپ کے صحابہ مرد فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمیں کہاں موقع ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں گھر میں ہفتے میں ایک بار آپ لوگ جمع ہو جائیے، میں آپ سے خطاب کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باقاعدہ خطاب کرتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے۔ بلکہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو جمعے میں اور عیدین میں بھی ان کو شریک ہونے کے لیے کہا گیا، لیکن چونکہ تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ حیا کے لیے۔ تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ اخلاق بنانے کے لیے۔ تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ ایمان پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اگر ان چیزوں سے، مسجد میں آنے سے، عیدین میں آنے سے تعلیم کا مقصد فوت ہونے لگے، تو پھر ان کے لیے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ عام طور پر اگر عورتیں اور مرد دونوں مسجد میں آ جائیں گے، پھر کیا حال ہوگا آپ جانتے ہیں خود۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کے زمانے میں ابتدائی دور میں اس کی گنجائش رکھی گئی تھی کہ دونوں حاضر ہوں، اس لیے کہ وہاں تعلیم کی ضرورت تھی. جب پردے کے احکام نازل ہوئے پھر عورتوں کو مسجد آنے سے آہستہ آہستہ دور رکھا گیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم تھا کہ عورتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر واس کیا کرتے تھے. کیوں کیا کرتے تھے؟ ان کی تعلیم کا بھی آپ کو خیال تھا، ان کو بنانے اور سنوارنے کا بھی آپ کو خیال تھا. چوتھی طرف یہ دیکھیے، واس کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیا تھا؟ مدرسہ تھا، دارالافتہ تھا. صحابیات آتی تھی اور پردے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اپنے مسائل پوچھتی تھی. اس کی بھی اجازت تھی ان کو کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مسائل دریافت کر سکتی ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی عورتوں کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام. فرمایا انصار کی عورتیں کتنی بہترین عورتیں ہیں کہ شرم و حیا ان کو علم دین حاصل کرنے سے نہیں روکتی، یعنی شرم و حیا کے ساتھ ساتھ علم دین کو بھی حاصل کرتی ہے وہ. تو شرم و حیا تو عورتوں کا زیور ہے، لیکن اس شرم و حیا کو باقی رکھتے ہوئے عورت اگر علم حاصل کرتی ہے تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. تو بہرحال یہ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر کتنا زور دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسلام نے ابتدائی زمانے سے اسلام میں ایسی عورتوں کی بڑی تعداد ملے گی جو حدیث میں ماہر تھیں، فقہ میں ماہر تھیں، تفسیر میں ماہر تھیں. جیسا ہم نے بتایا حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور بہت ساری عورتیں ملتی ہیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف ایک دو تین مثالیں دوں گا آپ کو. پہلی مثال دیتا ہوں صحیح بخاری، جو قرآن شریف کے بعد سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے. اس کا جو نسخہ ہم پڑھتے ہیں اس کو روایت کرنے والی اور لکھنے والی ایک عورت ہے جن کا نام کریمہ تھا. صحیح بخاری کی راویوں میں، امام بخاری سے سننے اور سیکھنے والے میں بہت سارے مرد تھے، وہاں عورتیں بھی تھیں جو پردے میں آپ سے حدیثیں سیکھتی تھی، بے پردہ ہو کر نہیں، پردے میں. تو اس طرح سے بخاری کا جو نسخہ یہاں پر خاص طور پر ہمارے ہندوستان وغیرہ میں رواج، جس میں تعلیم دی جاتی ہے، وہ نسخہ ایک عورت کا لکھا ہوا ہے جس کا نام کریمہ ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری کے جو سب سے بڑے شارح ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث جن کو خاتمۃ المحدثین کہا گیا ہے، بہت بڑے محدث اور بڑے فقہاء شوافے میں، شافعیہ کے بہت بڑے فقہا میں بھی وہ داخل ہیں. ان کی جو بڑی استاد تھی انہوں نے بھی بہت ساری روایتیں ایک عورت سے کی ہیں جن کا نام عائشہ تھا. ایسی بے شمار عورتیں ملے گی ہمارے ہندوستان میں بھی. ریاض الصالحین جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کا جو سب سے پہلے ترجمہ کرنے والی ایک عورت تھی، امۃ اللہ تسنیم صاحبہ، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ کی بہن تھی. آج موجودہ دور میں بھی تفسیر پر بہت بڑا کام کیا ہے زینب الغزالی، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، مصر کی ایک عورت مجاہدہ. ایسی عائشہ بنت الشاطی ایک بہت بڑی عالمہ ہے جنہوں نے بلاغت پر، تفسیر کے نکات پر ایسی کتابیں لکھی ہے کہ بڑے بڑے مردوں نے بھی نہیں لکھی. یہ کہاں سے آئی تعلیمات؟ یہ تو اسلام کی ترغیبات کا نتیجہ تھا کہ ایسے بڑے بڑے علماء فقہا جن کے شاگرد ہیں، ایسی عورتیں اسلام نے دی ہیں. ہاں، اسلام نے جو عورتوں کو تعلیم دی اس کی وجہ تو یہ تھی، ہم نے بتا دیا کہ وہ معاشرے کا آدھا حصہ ہے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ان پر ہے اور بہت ساری بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو اس لیے عورتوں کو کیا تعلیم دی جائے اس کی بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے. شرعی نصوص پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اسلام نے جو تین تعلیم پر ترغیب دی ہے، وہ عقیدے کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں اور شوہر کے حقوق کے سلسلے میں. بیوی شوہر کے جو حقوق ہوتے ہیں ان مسائل کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں ان کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں جو اصول ہیں ان کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، ایسے ہی گھر بار چلانے کے لیے جن فنون کی ضرورت پڑتی ہے اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، ایسے ہی معاشرے میں عورت ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے عورتوں کے علاج کے لیے، ان کی بھی ضرورت ترغیب دی ہے۔ علماء نے بڑی تاکید کی ہے کہ عورتوں کے لیے عورت ڈاکٹرز ہونے چاہیے، اس کی بھی ترغیب دی ہے۔ ایسے جو مسائل ہیں جن کا تعلق براہ راست عورتوں سے ہے ان مسائل کو حاصل کرنے، جس سے عورت کے اخلاق سمر جائیں، جس سے عورت کے اندر حیا پیدا ہو جائے، شرم و حیا ان کی بڑھ جائے، عفت اور پاک دامنی ان کے اندر آ جائے، ایسی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور کن سے تعلیم حاصل کی جائے اس سلسلے میں بھی شریعت نے شرعی حدود بیان کیے ہیں، بے پردہ تعلیم نہ ہو، عورت اور مرد کے ساتھ اختلاط نہ ہو، اس طرح کے اصول بیان کیے ہیں کہ جس سے اگر تعلیم حاصل کرنے سے عورت کی عزت چلی جائے، عورت بے حیا ہو جائے، عورت دین سے دور ہو جائے، ایسی تعلیم حاصل کرنے سے تو جاہل رکھنا بہتر ہے۔ اسلام نے جہاں روکا ہے عورتوں کو تعلیم سے، ایسی تعلیم سے روکا ہے جس سے عورت عورت نہیں رہتی ہے بلکہ وہ بھی مرد کی طرح بن جاتی ہے، عورت کے اخلاق جس سے بگڑتے ہیں، عورت کی شرم و حیا جس سے چلی جاتی ہے، اور عورت جس سے معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے ناسور اور بیماری بن جاتی ہے، ایسی تعلیم سے اسلام نے روکا ہے۔ بہرحال یہ چند اصول تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کی تعلیم پر بھرپور زور دیا ہے، ان کی شناخت، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کی طبیعت، ان کی مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ تو ان مسائل کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔